پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، بڑی دیگر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین مبین سے نوازا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ان کی مودت سے سرفراز فرمایا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، خدا کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے دین مبین کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس دنیا میں انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اور انسانیت کو ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ارسال فرمایا، جو انسان کی ذات کے اندر اس کی خلقت کے ساتھ ہی قرار پائے تھے۔
ہم اس سے کم کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر پاکستان میں کسی کمیونٹی کو لے لیتے ہیں جس کا اتحاد مشہور، صحیح؟ اب میں معمولاً احتیاط ہی کرتا ہوں کہ کمیونٹیز کے نام نہیں لیتا، یہاں پہ بیٹھ کے یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ تبرکاً ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہم ہی لوگ تبرک لینے نہیں آتے اور بہت سارے تبرک لینے آتے ہیں، ہم ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں بےچارے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں سے ایک کمیونٹی ہے مشہور ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کا محور کیا ہے؟ اب ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ تشیع کے لیے بھی اتحاد کا یہ نسخہ قبول ہے؟ اس پہ غور کرنا، کیا تشیع کے لیے اتحاد کا یہ نسخہ قبول ہے؟ یہ نسخہ ہے کیا؟ یہ کمیونٹیز بنی کیسے ہیں اور ان کمیونٹیز کے اندر بیس کیا ہے؟ تو بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جن کی میں نے عرض کیا ہم نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں، پاکستان میں مختلف کمیونٹیز ہیں، ایک دو شیعہ کے ساتھ بھی ہیں ظاہری طور پر، اور ایک دو شیعہ کے نام سے باہر بھی ہیں. ظاہر شیعہ بہت بڑا عنوان ہے، صرف بارہ امامی شیعہ نہیں ہوتا، بہت بڑا عنوان ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ایک دو تشیع کے اندر ہیں، کچھ تشیع کے باہر ہیں، یہ ساری کمیونٹیز ہیں. اچھا ان کی بیس کیا ہوتی ہے؟ ان کی بیس، ان کا ایک فلاحی نظام ہوتا ہے، ان کا بیس ایک فلاحی نظام ہوتا ہے، اور اس میں ایک سمبولک انڈلا استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں میٹرنٹی ہوم سے لے کے قبرستان تک سب کا بندوبست پہلے سے ہوا ہوا ہے، ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں میٹرنٹی ہوم سے لے کر قبرستان تک ہر چیز کا بندوبست پہلے سے موجود ہے. صحیح. تو وہ جو کمیونٹی کے اندر رہ رہا ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جس ٹائم میں اس کمیونٹی سے باہر نکلا، صحیح ہے. تو یہ جو میٹرنٹی ہوم سے لے کر قبرستان تک بینیفٹ کی چین لگی ہوئی ہے، یہ ساری میرے ہاتھ سے نکل، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ کمیونٹی کی مخالفت بھی جھیلنی پڑے گی، کمیونٹی کی مخالفت بھی جھیلنی پڑے گی، صحیح. اچھا اب سوال یہ، کیا یہ نسخہ شیعہ کے اتحاد کے لیے قابل قبول ہے؟ اس کی تشریح کر لیتے ہیں کہ پھر یہ نسخہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا. درود بھیجے گا محمد والا محمد. سید الشہداء کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا محمد. اس کا امپلیمنٹیشن ایسے ہوگا کہ ہم پوری تشیع کو رجسٹر کر لیں گے، کہیں پہ کوئی ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ہوگا جس میں رجسٹر کر لیا جائے گا، اور رجسٹر کرنے کے بعد ان کی ساری دنیاوی ضرورتوں کو جمع کر لیا جائے گا. آہستہ آہستہ ایک ایسا نظام بنایا جائے گا جس میں ان کی ساری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور ان دنیاوی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس کمیونٹی کا ہر بندہ اپنی کمیونٹی کے اندر رہنے پہ مجبور. صحیح ہے. اچھا کیا اس میں کوئی برائی لگ رہی ہے؟ میرے ذہن سے بالکل صحیح ہے. یعنی اگر تصور فرمائیں، یقین فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے موقع ملے میں بھی یہی کروں گا. اگر مجھے موقع ملے میں بھی یہی کروں گا کہ تشیع کی تمام آبادیوں کو رجسٹر کیا جائے، ان کی دنیاوی ضرورتوں کو نوٹ کیا جائے، اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جتنی بھی جدوجہد کی جا سکتی ہے ضرور کر لی جائے. میں بھی یہ کام کروں گا. لیکن سوال یہ ہے، آیا اتحاد کی بنیاد یہ بن سکتی ہے؟ ہاں، اب یہ ایک کوشچن ہے. اچھا اگر اتحاد کی بنیاد یہ بنی تو نقصان کیا ہے؟ آپ نے قوم کو متحد کرنا تھا نا. بھائی ایک آدمی کو پتا ہے کہ اگر میں نے غلطی کی تو میرے نام پر ایک پوسٹر لگے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ اب اس آدمی کا اس کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک ٹائپ کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوگا، اور جو میں فیسلٹیز لے رہا تھا ان تمام فیسلٹیز سے میں محروم ہو جاؤں گا. اس بنیاد پہ تشیع کو متحد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اگر کر لیا جائے مثبت ہوگا یا منفی ہوگا؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ چند بات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والا محمد. یہ جو سسٹم ہے یہ کوئی یونیک سسٹم نہیں ہے، نہ ماڈرن ٹائمز کی پیداوار ہے، یہ قدیم زمانے سے منافذ تھا. قدیم زمانے سے یہ نظام چلا آ رہا تھا، اور عربوں میں اس نظام کو قبیلہ تعبیر کرتے تھے. عربوں میں یہ نظام قبیلہ کہلایا کرتا تھا. اچھا قبیلے میں کیا ہوتا تھا؟ قبیلے میں یہ ہوتا تھا کہ فرد فرد قبیلے کے پاس، اس زمانے میں تو رجسٹریشن ہوتی نہیں تھی، لیکن ان آفیشلی وہ رجسٹرڈ ہوتا تھا، رجسٹرڈ ہوتا تھا. اور اس کے رجسٹریشن کے بہت سارے طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ بچپن سے جو زبان سکھائی جاتی تھی اس میں قبیلہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا، اس میں قبیلہ ریفلیکٹ ہوتا تھا، یعنی ہر قبیلے کی عربی میں تھوڑا سا دوسرے قبیلے سے فرق تھا، تھوڑا سا فرق تھا. یعنی اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جیسی کوئی کسی سے ملتا تھا اور وہ پوچھتا تھا تم کون ہو، تم کون ہو، تو وہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ میں کس قبیلے کا ہوں، وہ اپنے قبیلے کا کوئی مشہور شاعر لیتا تھا، اس کے دو چار شعر بول دیتا تھا. اپنے ان اشعار کے ذریعے وہ سامنے والے کو بتا دیتا تھا کہ میں تو اس قبیلے کا ہوں، پھر وہ دو چار شعر پڑھ کے بتاتا تھا اس کو کہ میں کس قبیلے کا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرب کے اندر لنگوسٹکس کا کتنا عجیب کمال تھا، ہمارے یہاں کافی تصور بھی نہیں ہے، اور وہاں بھی یہ نافذ تھا۔ تو قبیلے کی شناخت ہوتی تھی زبان سے، اور افریقن قبائل کے اندر بھی ایک عجیب ہی سسٹم تھا ان کے یہاں۔ میں ایک دفعہ حج پہ تھا تو وہاں مجھے ایک افریقن مسلم ملا کہ جو حج پہ آیا تھا، اور کافی پہلے کی بات ہے، میرا خیال میں 91 تھا، تو اس کے چہرے پر اسکارز نہیں تھے، وہ جو کے چہرے پہ نشان لگے ہوئے تھے وہ اسکارز نہیں تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ، اور میں بہت سارے افریقنز کو دیکھ چکا تھا جن کے چہروں کے اوپر یہ نشان لگے ہوئے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے چہرے کے اوپر وہ نہیں لگے ہوئے جو افریقنز کے اوپر لگے ہوئے تھے؟ تو وہ بہت خوش ہوا میرے سوال کے پوچھنے سے، کہنے لگا کہ تم نے بہت گہرائی سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ جو نشان ہے چہرے کے اوپر، کہنے لگا ہم لوگ چونکہ افریقہ کے ہیں، افریقہ کے ہونے کی وجہ سے ہمارا رنگ ایک جیسا ہے، اور ہماری شکلوں میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ہماری شکلوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو جیسے ہی بچہ کسی قبیلے میں پیدا ہوتا ہے، اس قبیلے کا اسکار اس کے چہرے پہ لگا دیا جاتا ہے، کٹنگز، ایسی کٹنگ چہرے پہ لگا دی جاتی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے بچے کے چہرے پہ جب یہ کٹنگ لگ گئی تو مرتے دم تک تو نہیں جاتی ہے، سوائے ہی کہ وہ پلاسٹک سرجری کروا لے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، اس کے چہرے پہ یہ نشان جائیں گے۔ اچھا یہ کس بات کی شناخت ہوگی؟ یہ اس بات کی شناخت ہوگی یہ قبیلہ کون سا ہے، صحیح ہے؟ اچھا یہ سسٹم، اس کا مطلب یہ کہ عرب زمانے میں بھی تھا، میں نے عرض کیا تقریباً 1500 سال پہلے، آج کے زمانے میں بھی تھا، اور اس پر ماڈرن ٹائمز کے اندر چہروں کی شناخت کے بجائے اور دوسری شناختوں کے ذریعے سے قبیلوں کو پہچان دیا جاتا ہے۔ اگر تشیع کو اس بنیاد پہ کریں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں صرف ایک خرابی ہے، اور وہ بڑی بنیادی خرابی بن جاتی ہے جب کبھی مصیبت میں آئے ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ اس پورے نظام کی بنیاد لالچ پر ہے اور خوف پر ہے، پورے نظام کی بنیاد، یہ جو قبیلے کی طرح کا نظام ہوتا ہے اس کی سب کی بنیاد لالچ پر ہوتی ہے اور خوف پر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میں اپنی سوسائٹی کے اگینسٹ گیا تو ایک لالچ کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ایک خوف کہ میرا بائیکاٹ ہو جائے گا، یا لالچ ہے یا خوف ہے۔ اب ایک اور مصیبت ہے، شیطان جب کسی سے حق کے معاملے میں لڑنا چاہ رہا ہے تو دو حربے استعمال کرتا ہے، یا لالچ کرتا ہے یا خوف۔ یہ مصیبت آتی ہے۔ اچھا اب آپ اس مصیبت کی انتہا کہاں پہ دیکھیں گے؟ اس مصیبت کی انتہا دیکھیں گے سید الشہداء کے مارکے کے اندر، قبیلوں کے سردار بک گئے، قبیلوں کے سردار بک گئے۔ جب قبیلوں کے سردار بک گئے تو قبیلوں کے اندر رہنے والوں کے سامنے ایک آپشن آیا، کیا قبیلے کو چھوڑ کر امام حسین کے پاس جائیں گے؟ اکثر قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں، اگر سردار کہتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہی لالچ اور وہی خوف۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم تشیع کے لیے اور پاکستان کے ہر رہنے والے کے لیے فلاحی رفاہی نظام بنائیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بنانا بہت ضروری ہے، جو میں نے ابھی آپ کی رتن درج کیا، مجھے جیسے کوئی موقع ملے میں ضرور بناؤں گا۔ اگر کہیں یہ بنانا چاہیے، بنانا بہت ضروری ہے، اگر یہ کہیں اتحاد کا محور یہ قرار پائے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس کے بننے کے بعد رؤسا کرپٹ ہو گئے تو پھر حق کا کون ساتھ دے گا؟ خوف اور لالچ کی بنیاد پر آج تک ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، لوگوں نے سرنڈر کیا۔ نظام ہونا چاہیے، یہ فلاحی رفاہی نظام ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کی بنیاد یہ نہیں ہونا چاہیے، اتحاد کی بنیاد کچھ اور ہونی چاہیے۔ اگر اتحاد کی بنیاد یہ بن گئی تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کے بعد انسانوں کا مستقبل بہت اچھا ہے، ان کا نتیجہ اچھا ہے۔ بس یہ باریک سا ایک فرق آتا ہے یہاں پر۔ اب پھر اگلے سوال کی طرف موو کرتے ہیں، اگر کمیونٹی میں اس ٹائپ کا اتحاد ہو جس کی میں نے ابھی بہت تفصیل سے وضاحت عرض کی آپ کی خدمت میں، آیا یہ وہ اتحاد ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اتحاد چاہیے حق کے راستے پر چلنے کے لیے، قوم کو کیوں متحد کرنا چاہتے ہیں؟ چلیے اس کے اوپر دو چار مجھے اور عرض کرتا ہوں، چونکہ شاید مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید اس مسئلے کو ریسیو کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. قوم کا آبجیکٹو کیا ہے یہاں پر؟ پاکستان میں تشیع کے اہداف کیا ہیں؟ ہمیں ان باتوں کو کہیں سوچنا ہے. بدقسمتی سے ابھی تک کوئی فورم نہیں بنا جہاں ہمیں پتا چلے کہ یہاں سوچنا ہے. تشیع کے اہداف کیا ہیں؟ اصل اسلام آیا ہے، اسلام کا ہدف کیا ہے؟ اسلام جو ہوئے زمین پر اللہ نے انسانوں کے لیے ارسال فرمایا، اسلام کا ہدف کیا ہے؟ اس زمانے کے سب سے بڑے اسلام شناس کہہ سکتے ہیں، کم سے کم میرا عقیدہ، اس زمانے کے سب سے بڑے اسلام شناس آیت اللہ خمینی نے اس سلسلے میں ایک جملہ کہا. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ انقلاب بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا. اتنا حامی تھے وہ غربا کے، اتنے حامی تھے فقرا کے، بار بار کہتے تھے انقلاب آیا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے. ایک فارسی میں اس طرح استعمال کرتے تھے، پا برہنگان، جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے. کہتے تھے ہم لوگ جن پا برہنگان کے خادم ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے ہیں. اس کے بعد کہتے تھے انقلاب کسی کا خالی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا. کس لیے آیا ہے؟ وہ کہتے تھے انقلاب آیا انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو خدا سے نزدیک لانے کے لیے. اب ہمیشہ اپنے اہداف کو دیکھیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اہداف کو دیکھیے. آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہدف یہ تھا کہ دنیا میں ان کے ماننے والوں کو دولت مل جائے؟ نہیں نہیں، قطعاً یہ ہدف نہیں. آیا ہدف بس اتنا تھا کہ ان کے ماننے والوں کو دنیا کے اندر حاکمیت اور برتری مل جائے، حکومت حاصل کرنی تھی کیا؟ حکومت حق تھا ان کا، لیکن حکومت ہدف نہیں تھا. حق تھا ان کا، ہدف کا نہیں. ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا انسانوں کو اللہ کی بندگی کے سمجھنے کے لیے، بندے خدا لنوری المعالم من دینہ ونظہر الاصلاح فی بلادک ویعمل المظلومون من عبادک. سید الشہداء اور مولا امیر المومنین دونوں سے منصور ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس اگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے پاکستان میں تشیع کو جمع کیا اور ہدف یہ تھا کہ چند لوگوں کو پیسہ زیادہ مل جائے، چند لوگوں کی مادی ضرورتیں صرف پوری ہو جائیں، میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ نہ یہ ہدف ہونا چاہیے، نہ اس ہدف کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو جمع کر کے کوئی مثبت کام کر سکیں گے. کیونکہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہدف یہ ہو گیا کہ ہم نے لوگوں کے پیٹ کو بھرنا ہے، صرف یہی ہدف ہے، لوگوں کو مادی ترقیاں دینی ہے، صرف یہی ہدف ہے، تو پھر ایک اور مشکل آنے والی ہے. کل مولا تشریف لائیں گے اور لوگوں کو اسی مادی ترقی سے ہاتھ دھونا پڑے، پھر کون مانگ کا ساتھ دے گا؟ اگر ہم نے قوم کو وعدے یہ دیے کہ تم پرچم حسین پہ جمع ہو جاؤ، دیکھو تمہارے گھر بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، دیکھو تمہاری دولت پھیلنا شروع ہو جائے گی، تو کل اگر اس پرچم حسین کی خاطر اپنی دولت اپنی جان کو قربان کرنے کا وقت آیا تو قوم قربان کرے گا؟ مادہ پرستی کا راستہ وہ نہیں ہے جس پہ آپ اپنی مرضی سے آئیں اور اپنی مرضی سے باہر نکل جائیں. آتے آپ اپنی مرضی سے، پھر باہر آپ کی مرضی نہیں ہوتی، پھر یہ اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے، پھر کس جہنم میں پہنچاتا ہے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. آپ کو آنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کی حضرت نے عرض کیا تھا قوموں کے اندر مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہاں تجربے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایک ایک تجربہ 100-200 سال کے اوپر محیط ہوتا ہے، بس کسی بھی قسم کی غلطی اور تجربے کی گنجائش نہیں ہے. میں نے بہت وقت دیا آپ کا اس مسئلے کو بیان کرنے کی خاطر، اور واپس آتے ہیں اسی اتحاد کی گفتگو کی طرح. اگر قوم کے اندر اتحاد لانا ہے، یہ تو چند میں نے اتحاد کی فارمز آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور اتحاد کے ٹرو فارم کو اب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر قوم کے اندر اتحاد لانا ہے پہلا نقطہ کیا ہونا چاہیے، نقطۂ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، کہ اگر وہ ہم نے حاصل کیا تو ہم کہہ پائیں گے کہ ہاں ہم اتحاد کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اذان محترم, اب اس مسئلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اتحاد کو لانے کے لیے جو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا وہ پہلا قدم کیا ہوگا؟ اور اب میں نے کم از کم اس ڈیڑھ پونے دو سیشنز کی محنت پر اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب آپ نے اور تحمل دکھانا ہے. آپ تصور فرما رہے ہیں کہ میں قطعاً آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ ہرگز نہیں کرنا, اور میں بات کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس کو حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر کافی ایکسرسائز کرنی پڑے گی, کافی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. اور کوئی فارم نہیں ہے سوائے اس فارم کے, اور میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی فارم ہو بھی نہیں سکتا. یہ سید الشہداء کے نام پہ تشکیل پایا ہے, یہاں پر علم کو ہونا چاہیے, یہاں پر حکمتوں کو ہونا چاہیے. سید الشہداء کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے محمد. اس نقطۂ آغاز کی تشریح کے لیے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جن لوگوں نے دوسری قوموں کو بھی دیکھا ہے, مثلا امریکہ کے اندر کیسے لوگ رہ رہے ہیں, یورپ کے اندر لوگ کیسے لوگ رہ رہے ہیں, ایشیا کی مختلف قومیں کیسی رہ رہی ہیں, تو میں آپ کے سامنے دو مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے جاپان میں ایک سونامی آیا تھا, سونامی آیا تھا, بہت بڑا ایک سیلاب تھا جس نے کافی نقصان پہنچایا, اور شاید مرنے والوں کی تعداد جو مجھے یاد آتا ہے 28,000 سے اوپر تھی میرا اپنے خیال. اچھا, یہ جو آپ نے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, یقیناً انٹرنیٹ کا دور ہے, سب نے اس کو دیکھا ہوگا. اچھا, ان ویڈیوز کے اندر آپ کو جیپنیز پینک ہوئے ہوئے نظر آئے تھے؟ پینک ہوئے ہوئے نہیں, افراتفری میں بھاگ رہے ہوں, گرا رہے ہیں ایک دوسرے کو, مال لوٹ رہے ہوں, ایک ویڈیو میں بھی کہیں نظر آئے گی؟ اور امریکہ میں ایک سیلاب آیا تھا کیٹرینا نام کر کے, وہ آیا تھا امریکہ کی جنوبی ریاستوں کے اندر, اور اس میں جب سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد 5 دن میں آرمی بلانی پڑ گئی تھی, اتنا وہاں پر لوٹ مار اور غلا قانونیت پھیل گئی تھی. اچھا, یہ جو دو قومیں ہیں ان دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ مثلا ایک قوم کے اوپر ایک مشکل آئی ہے اور اس سے کہیں بڑے پیمانے پہ آئی تھی جو امریکہ میں آئی تھی, کہیں بڑے پیمانے کے اوپر, اور اس کی کسی ایک ویڈیو کے اندر بھی ہم اس کو پینک ہوا نہیں دیکھتے, افراتفری بھی, دھکم پیل بھی, لوگوں کا لوٹنا ایک ویڈیو کے اندر بھی نہیں دیکھا. اور ایک اور قوم کو جو ان, اچھا میں چھوٹی قوموں سے تو مقابلہ ہی نہیں کر رہا تھا, جو دنیا میں چھوٹی قومیں کیا کہتی ہیں ان سے تو مقابلہ ہی نہیں کر رہا تھا, ایک اور قوم ہے جو پوری دنیا کی اکانومی کا انجن ہے ظاہری طور پر, گرچہ میرے خیال میں بہت سخت بریک ہے لیکن بھارت ظاہری طور پر اس کو انجن کہا جاتا ہے, اس کا دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے پاس اس کے سکون میں سے 10% بھی نہیں ہے. نہیں, کیا قوموں کی نیچر میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ اور پتہ نہیں صدیوں سے چلا آ رہا, اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا ریسرچ ورک کیا گیا ہے, اس قسم کی جگہوں پر کوئی اس کا تذکرہ بھی شاید نہ کرے. وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک کتاب تھی, مونٹسکیو نام کر کے ایک رائٹر تھا جس نے یہ کتاب لکھی تھی اسپرٹ آف لاز, اور اس کے اندر اس نے اس کو اچھا خاصا ڈسکس کیا کہ کیا قوموں کی نیچر میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے, قوموں کی نیچر. تو مثال کے طور پر کچھ قومیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر پرسکون ہوتی ہیں, کچھ قومیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر ایک بے سکون زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, کیا ایسا کوئی فرق ہوتا ہے؟ ابھی تک ہمارے پاس یہ طے شدہ بات بن رہی ہے کہ کم از کم ایجوکیشن کی لیول کے اوپر ایسا کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو جو تعلیم دے دیں وہ وہی بن سکتی ہے, یعنی بے سکون قوم کو لائیں ایک ایسے تعلیمی نظام کے اندر رکھ دیجئے جہاں پہ سکون سکھایا جائے تو وہ سکون سیکھ لیں, اور پرسکون قوم کو اگر بے سکون قوم کے تعلیمی نظام میں ڈال دیا جائے تو وہ بے سکون ہو جاتے ہیں. اور اس کے اوپر اسٹیٹسٹکس ہیں, میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا. چند دن پہلے بھی ایک بہت اچھا ریسرچ ورک انجام پایا ایجوکیشنل سسٹمس کے اوپر, اور اس نے پھر دوبارہ اس بات کو ثابت کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے. صرف ایک تکلیف دہ خبر تھی, 221 ملکوں میں ہم 180ویں نمبر پہ آ رہے ہیں. دنیا کے 221 ملکوں میں, جس میں ایسے ایسے نام شامل ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنے ہوں, ان 221 ملکوں میں ہم 180ویں نمبر پہ آ رہے ہیں ایجوکیشن کے اعتبار سے. صحیح نہیں, خیری بری خبر چھوڑ دیتے ہیں اس کو. کچھ قومیں ایسی ہیں جو بظاہر پرسکون ہیں, کچھ قومیں ایسی ہیں جو بظاہر بے سکون ہیں, تو کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو جذبات میں لانا بہت مشکل کام ہے. اتنی آسانی سے جذبات میں نہیں آتی. مثال کے طور پر اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز چلے جائیں, ناروے, ڈینمارک, سویڈن وغیرہ, آپ لوگوں کو بڑا عجیب پرسکون پائیں گے. اتنی آسانی سے وہ اپنے جذبات میں نہیں آئیں گے. اچھا اگر آپ چلے جائیں اٹلی اور کہیں, اگر آپ یہیں کے رہنے والے ہیں تو پھر آپ کو سب معلوم ہے کسی کو یہاں پر بھڑکانے میں کتنی دیر لگتی ہے. مشکل کام نہیں ہے یہاں. اچھا وہ جو سوسائٹی کو چلانے والے ہوتے ہیں یہ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اب اگر میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ جتنے بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں کسی سے متاثر ہو کے پہنے ہیں, اور جس نے آپ کو متاثر کرنا ہے اس کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کو کیسے متاثر کرے تو آپ وہ پہن لیں گے. اس کو یہ فہم بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. تو انہوں نے اپنے انالیسز میں یہ سب تیار کیا ہوا ہے کہ کس قوم جذبات زیادہ ہیں, کس قوم کے اندر یہ جذبات کی ٹھنڈک ہے, کس قوم کو کیسے ابھارا جاتا ہے, کس قوم کو کیسے بٹھایا جاتا ہے. اب یہاں پر اتنی بات کہنے کے بعد ایک اور پوائنٹ کے اوپر منتقل ہوتے ہیں. قوم کا بہت زیادہ عقل مند ہونا یا قوم کا بہت زیادہ جذباتی ہونا کون سی چیز مفید ہے, اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. ابھی تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے اتنا تحمل کیا, جنرل سوال تحمل سننا, یہ درود بھیجے گا محمد والا. یہاں پر ظاہر ہم لوگوں کی پہلا ورڈکٹ جو آئے گا اور وہ تقریباً صحیح ہے, وہ یہ ہے کہ عقل مند ہونا زیادہ مفید ہے. جب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے فلاسفرز ہوں تو جب حق کی خاطر جان دینے کی باری آئے گی تو یہ سب جان بھی دے دیں گے. اچھا جب آپ دنیا میں ایسے مارکے کو دیکھتے ہیں جہاں پر جان دینے کی وقت آتا ہے تو معمولاً دانشور حضرات زیادہ جلدی جان دیتے ہیں یا عوام؟ آپ متحد ہو گئے کہ جب قربانی دینے کی باری آتی ہے تو صاحبان عقل پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کے لیے مولانا جلال الدین رومی نے ایک مصرع کہا تھا, پائے عقل چوبی بہت, کہنے لگے کہ عقل کے پاؤں لکڑی کے ہوتے ہیں. سوچتی خوب ہے, چلنے میں بہت مشکل ہے. پائے عقل چوبی بہت. عقل بہت اچھی چیز ہے, اس سے بہتر کیا چیز ہوگی. خدا نے عقل کو خلق کیا ہے. اصول کافی جلد اول پہلی روایت عقل کی فضیلت کے اوپر, پورا چیپٹر عقل کی فضیلت کے اوپر. عقل سے بڑھتا کچھ نہیں ہے, لیکن صرف ایک مشکل ہے, بعض اوقات یہ عقل اتنا زیادہ ملوث ہو جاتی ہے کہ جب قربانی دینے کا ٹائم آتا ہے تو یہ پیچھے رہ جاتی ہے. اس موقع پر بعض اہل عشق چاہیے ہوتے ہیں. جو آتش نمرود میں گوج جائیں اور عقل دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بس جذبات اتنی بری چیز بھی نہیں ہے. جذبات کی اپنی ایک قیمت ہے, جذبات کی اپنی ایک ضرورت ہے, اور عقل کی اپنی ایک ضرورت ہے. صحیح ہے. بس میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اتنی تیزی سے اپنی قوم کی مذمت نہیں کریں. قوم کے پاس ایک بہت خوبصورت چیز ہے جس کو ہم یہاں پر جذبات تعبیر کر رہے ہیں. اچھا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں امریکہ کو مجاہد چاہیے ہوتے ہیں وہ یہیں سے لیتا ہے. بہت اچھی چیز, لیکن اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر بہت بری طریقے سے کام آ جاتی ہے. تھوڑا سا عقل کی تعریف بھی کر لی, تھوڑا سا جذبات کی تعریف بھی کر لی. اب آپ کو ایک سوال ہے, جس کے اندر عقل کم ہو اسے عقل چاہیے, جس کے اندر جذبات کم ہو اسے ہماری قوم کو کیا چاہیے؟ اب اگر کوئی کہے ہماری قوم کو جذبات چاہیے تو اس سے کہیں گے ہم جذبات میں خود کفیل ہیں بلکہ شاید برآمدات ہماری زیادہ ہے. آپ ہم سے جذبات کا کوئی امتحان نہ لیں, ہم اس میں خود کفیل ہیں. ہمیں اس کی ہمیں جذبات کے تمام تر احترام کے ساتھ, کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ اہل عشق کا بارہ ایک مقام ہے, یہ قربانی دیتے ہیں, یہ جان دیتے ہیں, یا ہم جیسے دانشور لوگ جو دنیا میں دانشور جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت کم جان دیتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جس کی پہلے ہی شوگر بڑھی ہوئی ہے اس کو مزید شوگر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کا جذبات کا لیول پہلے ہی کافی بڑھا ہوا, صحیح. اب مزید کیا چاہیے آپ کو اس کو ترقی دلانے کے لیے؟ اس کو ترقی دلانے کے لیے اب جذبات نہیں چاہیے, اب تھوڑی سی عقل کی ڈوز اس کو دے دو, صحیح. یہ ہماری قوم کی پہلی مشکل ہے, اتحاد کی راہ میں پہلی مشکل یہ آ رہی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اذان محترم, کسی بھی لیڈر ٹائپ کے آدمی کے لیے جذباتی قوم بہت مفید ہوتی ہے, کیونکہ اس پہ سواری کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے. اس پہ سواری کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے, یعنی اگر کوئی قوم جذباتی قوم ہو اس کو لیڈ کرنا بلا ہدف اپنے مقصد کے لیے بہت آسان کام ہے. اس کے جذبات کو بھرے جاؤ, اس کے جذبات کو ابھارتے رہو ابھارتے رہو, اور اس کو جذبات میں مبتلا رکھو. وہ کبھی سوال نہیں کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, بلکہ ایک طبقہ تو کہتا ہے ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. ہے ایک گروپ وہ تو کہتا ہے ہمیں منزل چاہیے ہی نہیں ہے. اب یہ مشکل ہے, منزل کے بغیر کیسے کون سا سفر ہے کریے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. تو اگر قوم میں جذبات ہیں اور آپ صرف جذبات کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے لیکن قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جذبات اچھی چیز ہے لیکن اس وقت جذبات آلریڈی زیادہ ہیں. اس وقت کیا چاہیے؟ اس وقت تھوڑا سا عقل کا ایک رویہ چاہیے. اچھا, اب سوال یہاں پر یہ ہے, میرا کی خدمت میں آج کے ہمارے ساتھ کی مشکل ہے, ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے؟ اب یہاں پہ جو ایک ذرا سا تنقیدی پہلو آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے قوم کے عوام کے اندر اگر جذبات دیکھیں تو یہ قابل مذمت نہیں ہے, کیونکہ ہماری قوم کا کیریکٹرسٹکس میں آ رہا ہے کہ یہ جذباتی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ جو عقل اور اخلاقیت کا مطالبہ ہے, میں نے عرض کیا اس وقت جذبات کا مطالبہ, اس وقت عقل کا مطالبہ عوام سے کرنا مشکل ہے, تو کس سے کرنا چاہیے؟ لیڈرز سے. بھائی عوام سے اگر ہم کہنا آپ جذباتیت مت دکھائیں, ان کی گھٹی میں جذباتیت ہے, ان سے کیوں کہنا ہے کہ جذباتیت مت دکھائیں؟ ان کو تو آپ اخلاقیت سکھائیں, لیکن سوال یہ کس نے اخلاقیت سکھانی ہے؟ آپ اس کو اخلاقیت بھی تعبیر کر سکتے ہیں, اخلاقیت بھی تعبیر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں کافی محنت کر چکا ہوں کہ دونوں کو آپ اردو لغت کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے معاشرے کے اندر جو زیادہ رائے جو آپ اس کو سمجھ لیجیے گا, اخلاقیت بھی ہے اخلاقیت بھی ہے. تو اس وقت کس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ عقل پسندی کا اظہار کرے؟ عوام سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتی, لیڈرز سے کرنا پڑے گا. اچھا, لیڈرز کی عقل گرائی یا عقل پسندی کا اظہار ہمیں کہاں سے دیکھنا ہوتا ہے؟ ان کی تقاریر سے. ہم فوراً ان کی تقاریر میں استعمال ہونے والے جملات سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لیڈر حضرات عقل پسندی کی طرف جا رہے ہیں یا جذبات کے فروغ کی طرف جا رہے ہیں. اگر پہلے ہی سے بھڑکے ہوئے جذبات کی قوم کے لیڈرز بھی جذباتی ہو جائیں, اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قوم اچھے راستے پر سٹیئر نہیں کی جا سکے گی. اب کون سے لیڈر چاہیے ہوں گے؟ ایسے لیڈر چاہیے ہوں گے جن کی گفتگو کے اندر مسلسل اخلاقیت نظر آئے, مسلسل اخلاقیت نظر آئے یا اخلاقیت نظر آئے, جو آپ تک فرمانا چاہیں, صحیح. اچھا, اگر اخلاقیت یا اخلاقیت چاہیے تو وہ جو جملے ہونے چاہیے وہ کیسے ہوں گے؟ ان میں دلائل ہونے چاہیے, طنز نہیں ہونا چاہیے. ان میں دلائل ہونا چاہیے, طنز نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ دوبارہ جذبات کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوبارہ جذبات کو ابھار رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں. اس وقت جو ہمارے پاس ایک مشکل ہے وہ یہ مشکل ہے, ہمارے پاس قوم ایک ایسی قوم ہے جو دل کی بہت اچھی, اس میں جذبات بے انتہا ہیں, یہ قربانی دینے کو ہم وقت تیار ہیں, صرف ایک مشکل کے ساتھ، اس کے اندر عقل پسندی کی تھوڑی سی کمی، اس کمی کی وجہ سے یہ مسلسل اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام کرے گی، اتنی کامیابی نصیب نہیں ہو رہی. تو ہمیں پہلی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ پہلی ضرورت یہ پڑ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی عقل پسندی کو رواج دے، عقل پسندی کو رواج دے. اب آپ تصور فرمائیے، بس فرض کرنا ہے ہم نے مجلس پڑھنی ہے، اور مجلس پڑھنے کے دوران ہم نے جو کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کو عقلی دلائل کے بجائے جذباتی جملات کے ذریعے سے ان کے جذبات کو ابھارتے رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک شوگر کے مریض کو مسلسل شوگر کھلائی جا رہی ہے، اس سے کام آگے نہیں بڑھے گا، اس سے کام آگے نہیں بڑھے گا. اب آپ خود بخود دیکھ لیجئے کہ مثلا اگر 100 مجالس ہو رہی ہیں ایک شہر کے اندر، کتنی مجالس ہوتی ہیں جس میں جذبات بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنی مجالس ہوتی ہیں جس میں عقل آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اس کافی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. آئیے، وہ پیرامیٹرز ہیں جن سے ہم سوشل افیئرز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معاشرتی جو رواج ہے وہ کس طرف چل رہا ہے. فی الحال ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ عقل پسندی کی طرف توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور اس بات سے یہ نظر آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت صورتحال کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر مستقبل میں ٹرینڈ یہی رہا تو پھر الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ کافی بہتری کی توقع ہے. خدا تعالیٰ تمہیں بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و علی محمد. احمد کو تمام کرتے ہوئے صرف ایک درخواست، ایک عملی بات بھی ہو جائے کہ مثلا ہم نے اتنی نظریاتی باتیں کی، عملی گفتگو میں کیا کہیں گے، عملی بات میں کہیں گے آپ اپنی زندگی میں مسلسل نوٹ کیجئے گا آپ اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. قوم فرد سے بنتی ہے، کوئی ایک گروپ ہوتا ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں. جب بھی آپ سوسائٹی میں کوئی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا نیوکلس ہوتا ہے، وہاں سے سارے کام شروع ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ جو نیوکلس ہوگا جو اس وقت پاکستان میں تشیعوں کے لیے نیوکلس کا کام کرے گا، وہ کون سے لوگ ہونے چاہیے؟ وہ لوگ ہونے چاہیے جو قدرے اپنے جذبات کو کنٹرول کریں. آپ دیکھیں آپ اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کام کر لیجیے، آپ یہ دیکھیے کہ کتنی دفعہ ایک ہفتے میں آپ کی آواز معمول سے اونچی ہوتی ہے، اسے نیچے لکھے. آواز کا معمول سے زیادہ اونچا ہونا یہ جذبات کی نشانی ہے. دیکھیں کاؤنٹ کریں آپ کی زبان کتنی دفعہ آپ کی آواز اونچی ہوئی ہے. مثال کے طور پر بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اگر ایک آدمی ایسے جملات کہہ رہا ہے، ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جن کو وہ قصد نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ آدمی جذباتی ہے. معقول ہوتا تو اس کو اتنے الفاظ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں کہہ رہے. آپ کو ایسے جملات تو نہیں کہہ رہے جو آپ کے قصد میں نہیں ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو لوگ گالیاں بول رہے ہوتے ہیں وہ ان کے قصد میں نہیں ہوتا. اگر وہ بول رہے ہیں اور ان کے قصد میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جذباتی لوگ ہیں. اگر عاقل ہوتے تو یہ کام نہ کرتے، نہ صرف یہ کہ اخلاق سے پست ہے بلکہ عقل سے بھی دور ہے. صحیح، اگر کسی کی زبان کو مسلسل گالیاں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اخلاق میں بھی کم ہے اور عقل میں بھی کم ہے. ایسے جملے بار بار کہہ رہا ہے جس کا ارادہ نہیں کرتا. اپنے اوپر گرفت کر کے دیکھیں، آپ اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں. نمبر ایک، آپ کی آواز معمول سے اونچی نہ جائے، جتنی ضرورت ہے جہاں چلانے کی ضرورت ہے وہاں چلائیں گے، جہاں نہیں ضرورت وہاں کیوں اوپر جا رہی ہے، آپ کنٹرول کریں. اس سے آپ کی جذباتیت کو ایک کنٹرول، ایک بریک ملے گا. اسی طریقے سے آپ کی زبان کیوں ایسے جملات کہہ رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اور جس کو آپ قصد بھی نہیں کر رہے ہیں، خاص کر اگر وہ اخلاق سے گری ہوئی ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں کہیں بیٹھا ہوں اور لاشعوری طور پر اپنے جسم کی کسی حصے کو مسلسل حرکت دے رہا ہوں، یہ کسی بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیماری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمرکز کی کمی کی نشانی ہے، اس کے دماغ میں کنسنٹریشن نہیں ہے، اس کو چاہیے کنٹرول کریں. اگر اس کا کنٹرول بڑھے گا، اس کی کنسنٹریشن بڑھے گی، تمرکز بڑھے گا، تو اس کی عقل کی صلاحیتیں بہتر ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، اعزائی محترم، اپنے اوپر محنت کرو، اپنے آپ کو جذباتی فضا سے نکالنے کی کوشش کرو۔ جب ایک آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ کو آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہلکی آواز میں بات کر سکتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر محنت کر کے ہم اپنی عقل پسندی کو بڑھا سکتے ہیں، اور جذبات ہمارے اندر پہلے سے ہیں۔ میں نے پورا مقدمہ اپنی خدمت میں عرض کیا، میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں جذبات نہیں چاہیے، ہمیں جذبات بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہمیں چاہیے، کیونکہ میں نے عرض کیا بہت زیادہ اہل عقل معمولاً قربانی دینے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے، زیادہ ہمیں جذبات کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت جذبات پہلے ہی زیادہ ہیں، ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح اپنے اوپر محنت کرنا شروع کیجیے، اپنی عقل پسندی کو بڑھائیے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کتنے آپ کی زندگی میں ایسے جملات ہوں گے جو آپ چاہیں گے کہ دوسرے سنیں تو ان کو فائدہ بھی ہوگا؟ ایک دن میں کتنے دفعہ ایسے جملے کہیں گے؟ ایسا میں نے کہا ڈرائیور یہاں پہ آ جائے، فلاں میرے لیے یہ لے آئے، فلاں یہ لے کے وہاں چلا جائے، اس کو دنیا کو دوسری دفعہ سنا کیا فائدہ؟ پورے دن میں کتنے جملے ایسے بولے جو دوسروں کو سنائے تو ان کو فائدہ ہوگا؟ یہ عقل پسندی پہ دلیل ہے، یہ عقل پہ دلیل ہے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈ لیں، اور اس کے لیے بہت آسان نسخہ یہ ہوگا کہ دن بھر میں کہیں نہ کہیں اہل بیت کی چند روایتیں ضرور پڑھ لیں، آسان ترین کام یہ ہوگا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات عقل و حکمت سے لبریز ہیں، شربوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا، فرماتے ہیں مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے۔ یہ مفید علم کا مرکز ہے، خدا کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اپنے اوپر اس طرح سے ہم محنت کر سکتے ہیں۔ عزائے محترم، ایک پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کے نام پر بھی جذبہ دیا، الحمدللہ۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں جذبات بھی دیے، اور ہمارے جذبات کو ایک صحیح راستہ بھی دیا ہے، اور وہ راستہ سید الشہداء کی محبت کا راستہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں عزاداری ہوتی ہے، ان عزاداروں میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق برصغیر سے، یہ برصغیر کو فخر ہے۔ پوری دنیا تک عزاداری کے پیغام پہنچانے میں ان اہل بیت کے چاہنے والوں کی بہت محنت ہے، شاید ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، شاید ان کے پاس اس آرگنائزیشن کی کمی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس جوش و جذبے کی کوئی کمی نہیں ہے جو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، کہ کبھی انتہائی گرمیاں ہوں اور کبھی انتہائی سردیاں ہوں اور کچھ سے شخص سید الشہداء کے نام پر روڈ پہ آنا شروع ہو، یہ چاہیے۔ ابھی آپ میں سے میں عرض کروں گا، ہم لوگ تو بہت آسان سہل پسند ہیں، واقعہ ایسا ہے، ہم اپنی گھر سے نکلیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، ہم اتر جائیں گے، گھر بھی بہت نزدیک۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بسوں سے آئے ہوں گے، آپ میں سے کچھ لوگ سائیکل پر، رکشہ وغیرہ سے آئے ہوں گے، ایک میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں سائیکل پہ بھی آتے ہیں، سائیکل اور بائک پہ بھی آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ یا مثلا پیدل آتے ہیں۔ قطعاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے نہیں دیکھ پائیں گے، امام حسین دیکھ رہے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں، اور جتنی بھی محبت آپ کے دل میں امام حسین کے لیے، اس سے زیادہ محبت ان کے دل میں آپ کے لیے ہے، ان کے دل میں آپ کے لیے۔ اگر آپ مثالی طور پر سائیکل پہ آ رہے ہیں اور آپ سائیکل چلاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سردی سے جم رہے ہیں، میں احساس نہیں کر پاؤں گا، لیکن قسم کھا سکتا ہوں امام حسین احساس کر رہا ہوں، میرا چاہنے والا سردی میں آ رہا ہے۔ اور میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جملہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہوں تو شاید ناانصافی ہے، مجھے کہ مادر حسین یقیناً دیکھ رہی ہے میرے بچے کی محبت میں، وہ کیسے آ رہا، وہ تو یقیناً دیکھ رہی ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر فخر ہے، الحمدللہ رب العالمین کہ ہم سید الشہداء شہداء کے نام پر نکلے. اگر دنیا میں کوئی دولت کے لیے نکلتا ہے، حکومت کے لیے نکلتا ہے، طاقت کے لیے نکلتا ہے، ہم اپنے گھروں سے امام حسین کے لیے نکلے ہیں تو ہم کوئی ہدف نہیں ہے اس کے علاوہ. الحمدللہ رب العالمین. اور ہم نے اس کام کو کیوں انجام دیا ہے؟ اس لیے انجام دیا ہے کہ ہمارا مولا اپنی آل اولاد کے ساتھ گھر سے نکلا تھا. مدینے میں ہر کوئی پوچھتا تھا، مولا آپ تو جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ہر ایک کے سامنے ایک سوال تھا. کبھی سید الشہداء کسی کو کچھ جواب دیتے تھے، کسی کو کچھ جواب دیتے تھے. عبداللہ بن عباس سید الشہداء کے سامنے آئے، کہا فرزند رسول آپ تو جا رہے ہیں کربلا کی سمت، کوفہ کی سمت، آپ اپنے بچوں کو اور خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے عبداللہ بن عباس کو گویا قابل اعتماد پایا تو عبداللہ بن عباس سے جملہ کہا، اے میرے چچا، خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. ان اللہ شاء ان یراہم سبایا. اے چچا، خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی وہ فرما رہے تھے کہ اے میرے چچا، یہ خواتین اسیر ہو کر وہ کام کریں گی جو میرا علی اکبر شہید ہو کے نہیں کر پائے گا. اور اس بات نے عذرا کی سرپرستی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس کے گلے میں توق بندھا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں زنجیریں ہیں. کتنا نفیس شعر ہے یہ، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہنا دے، یہ پاؤں ستون کعبہ. مولا چودھے امام بار بار قربانیاں دیتے تھے، جگہ جگہ قربانیاں دیتے تھے. اگر کسی کو مولا چودھے امام کی قربانیوں کا اندازہ لگانا ہے، حضرت قاسم کے اس جملے کو دیکھیں، شب عاشور ہے، سید الشہداء ایک ایک شہید کو بتا رہے ہیں، تم یہاں قربان ہوگے، تمہارا جنت میں یہ مقام ہوگا. جب سید الشہداء تمام شہداء کے بارے میں بتا چکے، حضرت قاسم کے بارے میں کچھ نہیں کہا. حضرت قاسم بیتاب ہو کر سید الشہداء کے سامنے آئے اور کہا کہ چچا جان، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ آپ نے سب کا مقام بتایا، میرا مقام نہیں بتایا، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور شیر خوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. قاسم اب تک اپنی شہادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، آج وہ ایک عجیب نقطہ ہے یہاں پر، وہ اپنی شہادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، جیسے ہی علی اصغر کا سنا اب اپنی شہادت کو بھی بھول گئے، علی اصغر کی شہادت کو بھی بھول گئے. فوراً کہا، کیا وہ ہمارے خیمے تک آ جائیں گے؟ اب ہاشمی غیرت کے سامنے صرف خیمہ رہ گیا تھا اور پردہ رہ گیا تھا، خدا نے سب کو شہید کر دیا، تشریف فرما ہوئے. اس قافلے کو مقتل کے برابر سے گزارا گیا، تمام بیبیوں نے اپنے آپ کو ہماریوں سے زمین پر گرایا. عزیزو، میں نے یہ جملہ کتنی آسانی سے کہا، آپ نے بھی سنا، کسی نے نہیں سوچا کہ امام زمانہ نے یہ جملہ مصائب میں کہا. ان بیبیوں نے اپنے آپ کو ہماریوں سے کیسے گرایا ہوگا جبکہ یہ سب کی سب ایک رسی میں بندی تھی. تمام بیویوں نے اپنے آپ کا ہماری اسے گرا تھا، تمام بیویاں مقتل کی طرف گئیں، ہر ایک نے ایک لاش پر نوحہ کرنا شروع کیا. پہلا ماتم منعقد ہو گیا، پہلی مجلس منعقد ہونا شروع ہو گئی. شبر کو اچھا نہ لگا، وہ سید سجاد کے پاس آیا، اس نے مولا سید سجاد سے کہا، سجاد، خواتین سے کہو کہ چلے. مولا سید سجاد خاموش رہے، اس لئی نے گھوڑا مولا کی قبر پہ مارا، اس نے ایک اور گھوڑا مارا، مولا کی قبر اور جھکی، پھر یہ بار بار گھوڑے مارتا رہا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی، کہا سید سجاد، تم ظلمت سہو، ہم چلنے کو تیار ہیں. مولا نے فرمایا، بی اما، آپ میرے بابا کے روزے پر باطل کریں، آپ ان کے لاشے پر یوں لائیں گے. سید سجاد فرما، پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی دعوت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، جس نے اہل بیت کی مخدرات پہ ظلم کیا انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، ان ظالم و قاتل اور اس کے خون حسین کا انتقام لینے والے سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بجاہ محمد۔